بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے دو طریقے ہیں، قراءت اور سماعت. استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں، اور شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے. تو آپ نے ایک طریقہ پیش کیا، آپ نے قراءت کی اور ہم نے آپ کی قراءت سنی. اب ہم پڑھتے ہیں اور آپ سماعت کیجیے تاکہ ہمارا اور آپ کا استادی اور شاگردی کا دونوں طریقے سے رابطہ قائم ہو جائے اور آپ کے صدقے میں اللہ ہماری بھی بخشش فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم بخاری میں نئے طلبہ اور عوام کے ذہنوں کا لحاظ رکھ کر کے ختم بخاری کراتا ہوں. علماء کرام علم کے خزانہ اور علم کے دریا ہیں، انہیں سنانا اور سمجھانا میرا مقصد نہیں. یہ بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں جمہور علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اس کو امام بخاری محمد ابن اسماعیل جن کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ جو بخارا کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے انہیں بخاری کہا جاتا ہے, انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا, ترتیب دی اور اپنی دانست میں اور اپنے علم زہد تقوی کی روشنی میں جتنی احتیاط ہو سکتی تھی انہوں نے لاکھوں احادیث کے ذخیرے سے چھانٹ چھانٹ کر صحیح ترین حدیثوں کو جمع فرمایا ہے. امام بخاری کا ملت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے. بخاری شریف کے ذریعے دنیا کو امام بخاری نے بارگاہ رسالت سے بہت قریب کر دیا اور اسلام میں مسائل, معاملات, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جتنی باتیں ہو سکتی تھیں انہوں نے بخاری شریف کے ذریعے عوام اور علماء کے پاس اس ذخیرے کو پیش فرما دیا. اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیوض و برکات سے پوری ملت اسلامیہ کو مالا مال فرمائے, فرما رہا ہے اور آئندہ فرماتا رہے گا. حدیث تین قسموں کی ہے. ایک حدیث حدیث قولی اور ایک حدیث حدیث فعلی اور ایک حدیث حدیث تقریری. تینوں حدیث ہیں اور تینوں کے درجات اور احکام الگ الگ ہیں. حدیث اصل میں بات چیت اور گفتگو کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں مشہور یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگوں سے بات چیت کی اسے حدیث کہا جاتا ہے, جبکہ صحابہ کے اقوال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ایک حدیث عام ہے اور ایک حدیث اصطلاح شرع میں خاص ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور آپ کے افعال کو اور آپ کے سامنے کسی نے جو کام کیا ہے اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, ان تینوں پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. اور حدیث کا مرتبہ وہ ہے جسے قرآن مجید نے اعلان فرمایا, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کا اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ربانی کو پا کر اپنی زبان کو تحریک دیتے ہیں اور جو الفاظ حضور کے دہن پاک سے نکلتا ہے وہ اشارہ ربانی کا پابند ہوتا ہے. حدیث قولی جس میں عام طور پر صحابہ کرام نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور نے جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا, عربی میں فرمان کو قول کہتے ہیں, تو حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے. اور فعل کہتے ہیں کام کو,
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے کام کیے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، ان تمام حضور کے اعمال و افعال کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، خواہ حضور مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا کہیں راستے میں چلتے ہوتے، میدان جنگ میں ہوتے، کسی دعوت اور دسترخوان پر ہوتے، تو صحابہ کرام کی پوری توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال پر ہوتی، طریقہ کار پر ہوتی. اسی لیے صحابہ کرام نے حضور کی ہر ہر ادا کو اپنے انداز میں بیان کر دیا. حضور اگر مسکراتے ہیں تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور اسے محفوظ کر لیتے ہیں. تبسم فتبسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور تبسم سے تھوڑا آگے بڑھ کر اس طرح مسکراتے ہیں کہ دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام اس ادا کو بھی نوٹ کرتے ہیں، فضاحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اپنے قدم ناس کو کسی راستے پر اٹھاتے ہیں تو صحابہ کرام حضور کے قدموں کو گنتے بھی ہیں اور اٹھانے اور زمین پر رکھنے کو نوٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑے پیار اور عقیدت سے کہتے ہیں فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بستر ناس پر جلوہ فجر ہیں، چشمان نبوت بند ہے اور صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو حضور کس پہلو پر کس انداز سے لیتے ہوئے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ کرام حضور کے انداز تناول کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تناول فرمایا. فاکل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی سے گفتگو کی فتکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی پیا فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع فرما رہے ہیں، ہر ہر ادا کو صحابہ کرام نے کس محبت اور عقیدت سے اپنے کتاب دل میں محفوظ کر لیا اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اپنے نبی کی زندگی سے واقف ہو جائے اور آپ کے اعمال جو ہمارے کرنے کے لیے ہیں اس پر عمل کرے، اور حضور کے اقوال کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکے. صحابہ کرام نے سارا سرمایہ احادیث کا دنیا کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضور کی وہ زندگی جو مردوں سے پوشیدہ ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بیک وقت 9 بیویوں کو اپنے حرم پاک میں آنے کی اجازت دی، کیونکہ نبی کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہدایت ہے. اور ایک عورت دو عورت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو اپنے دل میں محفوظ نہیں کر سکتی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں اپنی زندگی کے تمام عادات و اطوار سب کچھ کھلے بندوں ان کے سامنے پیش کر دیا، اور ازواج مطہرات نے بڑی شرافت کے ساتھ اور انتہائی دیانت کے ساتھ دنیا کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کو بھی پیش کر کے ہماری ماں بہنوں پر احسان کیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. حضرت ابو ہریرہ مردوں میں اور حضرت عائشہ صدیقہ عورتوں میں حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں سب سے زیادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتیں سب سے زیادہ. تو حضور نے جو کچھ فرمایا یہ قولی حدیث ہے. اور اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور حضور نے اسے روکا نہیں منع نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. حضور نے اسے ثابت رکھا. تقریر کے معنی وہ تقریر نہیں ہے جو حضرت مولانا مختار احمد صاحب رات میں کریں گے, بلکہ تقریر سے مراد اس کو ثابت اور باقی رکھنا. حضور نے تردید نہیں کی. ایسی تمام حدیثیں حدیث تقریری ہیں اور ان سے بھی مسائل اسی طرح سے ثابت کیے جاتے ہیں جیسے حدیث قولی اور حدیث فعلی سے ہوتا ہے. امام بخاری نے ان تینوں حدیثوں کو بخاری شریف میں جمع فرما دیا ہے. آخری حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش فرمائی ہے اس کا عنوان رکھا ہے اللہ تعالی کا قول. امام بخاری کی عادت کہ جب کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک باب اور عنوان مقرر کرتے ہیں. کبھی اپنے اجتہاد پر اس کا عنوان مقرر کرتے ہیں, کبھی قول رسول کا کوئی ٹکڑا لے کر عنوان مقرر کرتے ہیں, کسی صحابی کا کوئی قول پیش کرتے ہیں, اور کبھی اللہ تعالی کا ارشاد بطور عنوان پیش کر رہے ہیں. اس حدیث میں امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ اللہ تعالی کا ارشاد. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف کا ترازو ہم قیامت کے دن رکھیں گے, قائم کریں گے. یہ حدیث امام بخاری نے آخر میں نقل کی ہے ایک گمراہ فرقے کی تردید کے لیے. وہ گمراہ فرقہ جو پہلے زمانے میں نکلا تھا جس کو معتزلی کہتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی قیامت میں حقیقت میں کوئی ترازو قائم نہیں کرے گا, اور وہ عقلی دلیل یہ دیتے تھے کہ اس ترازو میں بندوں کا عمل, بندوں کی گفتگو تولی جائے گی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تولی وہ چیز جاتی ہے جس میں ویٹ اور وزن ہو, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو ٹھوس اور جوہر ہو, اور جو عرض ہے اسے تولا نہیں جا سکتا. عرض کو سمجھاؤں میں, جیسے آپ کے سر میں درد ہو رہا, یہ ایک بیماری عارض ہوئی. اب کوئی اس بیماری کو تولے کہ تمہارے سر میں درد کتنے گرام کا ہے تو کوئی ڈاکٹر تول کر نہیں بتا سکتا. اسی طرح کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا اور سر خدا نہ کرے مارے کوئی, سب مل جل کرتے رہنا, آپ کا سر جھنجھنا رہا ہے, آپ کہہ رہے میرا سر بھنبھنا جھنجھنا رہا ہے, کتنا اس کا وزن ہے یہ آپ نہیں اس کو تول سکتے ہیں. آپ کو ٹمپریچر اور بخار ہے, یہ ایک عرض ہے, آپ اس کو تول نہیں سکتے. لیکن زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے,
آ گیا.
آج بخار کو بھی آپ تولتے ہیں, تو تولنے کا مطلب یہی نہیں کہ صرف ہاتھ میں دو پلے والے ترازو ہیں. تولنے کا انداز یہ ہے کہ اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں کتنا ہے, کتنے ڈگری ہے, کتنے کلو گرام ہے. آج تھرمامیٹر آپ لگاتے ہیں, آپ کی حرارت ناپ لی جاتی. ناپنے کا انداز آگے بڑھتا جا رہا. اس زمانے میں معتزلہ کو عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ انسان کے عمل کو کس طرح تولا جائے گا. ترازو میں تو وہ چیز تولی جاتی جس کا وزن ہے. نماز کا کوئی وزن نہیں, روزے کا کوئی وزن نہیں, گفتگو کا کوئی وزن نہیں, تو اس ترازو کو رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ محض مجاز کے طور پر قرآن نے بتایا ہے کہ بندوں نے جو کام کیا ہے ٹھیک ٹھیک اس کو بدلا ویسے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حقیقت میں وہاں ترازو رکھا جائے گا جس کے دو پلے ہوں گے اور ایک اس کی ڈنڈی ہوگی اور اس پر انسان کے اعمال اور اس کی گفتگو رکھی جائے گی. معتزلہ کہتے ہیں امپاسیبل اور اہل سنت کہتے ہیں پاسیبل. ارے تم جس کو نہیں توڑ سکتے پروردگار عالم توڑ سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کی مجبوری الگ ہے اور اللہ کی قدرت الگ ہے. اس پر قیاس کیوں کرتے ہو کہ آراس کو ہم تول نہیں سکتے؟ تم جسے تول نہیں سکتے اللہ تعالیٰ قیامت میں تول کر بتا دے گا کہ جہاں تم عاجز ہو پروردگار عالم وہاں قادر ہے. اب تولنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارا نام اعمال تولا جائے گا یا حقیقت میں ہمارا عمل تولا جائے گا؟ اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے. بہرحال اس اختلاف میں میں ابھی جانا نہیں چاہتا. یہ یاد رکھیے آپ کی ہر بات تولی جائے گی, آپ کا ہر عمل تولا جائے گا, نیک عمل ہو یا برا عمل ہو. اب سوال یہ ہے تولنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا. آخر اللہ کیوں تولے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنے کنٹل تمہاری نیکی ہے, کتنے ٹن تمہاری برائی ہے؟ سب معلوم تھا, لیکن اللہ علیم و خبیر جانتا ہے. یوں ہی فیصلہ کرتا تو وہاں ایک سے ایک کرمنل, ایک سے ایک لفنگے وہاں موجود ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کریں گے. دنیا میں جیسے کہا اللہ صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں, وہاں پر بھی بک 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 ان کی بند نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے وہ ثبوت مانگیں گے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دے گا اور فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اے بندے لے اپنا بہی کھاتا پڑھ لے, کیا کیا تم نے کیا ہے آج تم ہی بولو. تمہارا بولنا تمہارے فیصلے کے لیے کافی ہے, ہمارا حساب بعد میں ہوگا. اب ایسے وقت میں بہت سے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور فوراً بولیں گے اے اللہ تعالی یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ نام اعمال کسی اور کا تھا, غلطی سے میرے ہاتھ میں دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے ہاں فرشتے غلطی نہیں کرتے ہیں, یہ تیرا ہی ہے. کیا میں نے تو یہ کیا نہیں؟ کتنے لفنگے ہو گئے. تو جب وہاں لفنگا بند کریں گے تو یہاں کتنا آپ کو پریشان کریں گے, آپ سوچ لیجیے. اس لیے ان کی شرارتوں کا منہ بند کرنے کے لیے نداول موازین القسط لیوم القیامہ. تول تول کے اللہ بتا دے گا اتنے کلو, اتنے گرام, اتنے ماشا, اتنے تولا ہے, دیکھ لیے تم نے کیا کیا کیا. پروردگار عالم ایسے زبان دراز کے بارے میں فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایسے زبان دراز کے منہ پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال کی مہر لگا دے گا. چپ چھٹا دولتا بہت بول کر کے آیا ہے, یہاں بھی بولتا ہے زبان گنگی ہو جائے گی. ثبوت مانگتا ہے, تیرے گھر کا بھیدی تمہارا ثبوت پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے اے ہاتھ بول, اس نے تہذیب الناس لکھی ہے کہ نہیں, اس نے تقریب الایمان لکھی ہے کہ نہیں, اس نے حفظ الایمان لکھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب بولے گا, اب وہاں پر بسط البنان کی ضرورت نہیں ہوگی, اب ہاتھ ہی بولے گا مولا اسی نے لکھا ہے میں گواہ ہوں. آج وہاں بھی بولتا ہے نا ہمارے مولانا نے نہیں لکھی ہے, یہاں انکار کر دو وہاں کیسے انکار کرو گے؟ تو کل لے بنا آئی دے.
سبحان اللہ,
سب کے ہاتھ, صرف وہابیوں کے ہاتھ نہیں, اے سنیوں جو تم نے کرمنل کام کیا ہے وہ بھی بولے گا, کسی کے کھیسے میں سے پیسے نکالے ہیں تو وہ بھی بولے گا, کسی یتیم کے رخسارے پر تماشا مارا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ بولے گا, کسی کی عزت آبرو لوٹی ہے وہ بھی بولے گا، وہ تو کل منا آئی دی ہوں وہ تشہد ارجل ہوں، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں گیا، کس کے اجتماع میں گیا، یہ پاؤں وہ گواہی دیں گے، انکار نہیں کر سکتے۔ بندے کہیں گے یہ ہاتھ کیوں بول رہا ہے، یہ پاؤں کو کیوں بول رہا ہے، تو میرا تھا، تو یہ ہاتھ پاؤں اس کو جھڑک کر کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی آج اجازت دی ہے جس نے ساری دنیا کو بلوایا ہے، تم کو بولنے کا حق دیا تم بولے تھے، اب ہم کو بولنے کا حق ہے ہم بولیں گے، کیوں ہم کو ڈانٹ پائے، ہم نے تو کبھی ڈانٹا نہیں تھا، اس دن کیا کرو گے دوستو، آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگو، سمجھ گئے، ساودھان ہوشیار، ہاتھوں کو بچاؤ، پیروں کو بچاؤ، آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو۔ ایک جگہ قرآن فرماتا شہدا علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کان بولے گا کیسے کیسے اس نے گانے سنے ہیں، زبان بولے گی کیا کیا اس نے گالیاں اور غیبت سے زبان کو آلودہ کیا ہے، آنکھیں گواہی دیں گی کس کس غیر محرم پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالی ہے، کہاں بچو گے، ارے بچنا ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، سنت رسول پر عمل کرو، یہ سارے ہاتھ پاؤں تمہاری نیکیوں کی گواہی دیں گے، کوئی اور گواہی دے نہ دے، سجدہ کیا ہے پیشانی بولے گی، قرآن اٹھایا ہے ہاتھ بولے گا، اور بخاری شریف کے ختم بخاری میں آئے ہو پیر بولے گا، سب گواہی دیں گے، نجات ہی نجات ہے۔ بہرحال اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہاں ترازو رکھا جائے گا، امام بخاری نے آخر میں یہ حدیث نقل فرما کر سب کو یہ تأثر دیا ہے، سارا علم پڑھنا اور پڑھنے کے بعد یہ تمہارا کردار ہونا چاہیے کہ جتنے مخالف عقیدہ رکھنے والے ہیں اسلام کے ان کی تردید کرتے رہنا، یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے، فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے اعمال اور ان کی گفتگو یہ سب کے سب قیامت میں اس ترازو میں وزن کیے جائیں گے۔ اب ایک علمی گفتگو کہتے ہیں، امام مجاہد تابعی ہیں، وہ نزع الموازین القسط میں لفظ قسط آیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو قسط ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ قسطاس یا قسطاس سے اس کو نقل کیا گیا ہے اور عربی میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور قسطاس کے معنی آتے ہیں رومی زبان میں عدل اور انصاف کے، اور یہاں پر عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ قسط اصل میں عربی ہے، عجمی لفظ نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لفظ قسط لفظ مقسط کا یہ مصدر ہے، اور مقسط کے معنی یہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی عربی زبان میں عادل انصاف کرنے والا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عربی الفاظ ابواب کے بدلنے سے خاصیتوں کے مطابق اس کا معنی ہو جاتا ہے، جیسے سلب ماخذ، اب اس کی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، مقسط کے معنی عادل کے ہیں، اور جب دوسرے باب میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اس میں فاعل قاسط آتا ہے، اب قاسط یہ سلب ماخذ کے طور پر اس کے معنی آتے ہیں جائر یعنی ظالم کے، جب عدل وہاں سے سلب ہو گیا تو ظلم وہاں پر آ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ قسط جو ہے یہ عربی ہے۔ یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی، اب اصل حدیث کی سند امام بخاری بیان فرماتے ہیں، سند اس کو کہتے ہیں جو محدث سے چلی اور صحابہ کرام تک پہنچی، یہ ہے سند۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، بعض طلبہ نے حدثنا پڑھا ہے، حدثنا صحیح نہیں ہے، حدثنا یہ فعل ہے ماضی کا، اور نا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، حدثنا پڑھنا غلط ہے، حدثنا۔ حدیث بیان کی ہم سے ہمارے استاد احمد بن اشکاد نے، اس میں دونوں روایتیں ہیں، بچوں نے اشکاب کہا اور میں نے اشکاب پڑھا. امام بخاری کے استاد ہیں حضرت محدث عظیم اشکاب، احمد ابن اشکاب. وہ فرماتے ہیں امام بخاری کے مجھ سے آنے والی حدیث میرے استاد احمد بن اشکاب نے بیان کیا، اور میرے استاد احمد نے یہ حوالہ دیا ہے کہ ان سے محمد ابن فضیل نے بیان کیا، اور محمد ابن فضیل نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے استاد حضرت عمارہ بن قعقاع کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی، اور عمارہ بن قعقاع نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس روایت کے کا حوالہ اپنے استاد حضرت ابو زرعہ کے حوالے سے کیا، اور حضرت ابو زرعہ تابعی ہیں. انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو نام لیا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا. یہ سند اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اہل علم ان ناموں کو دیکھ لیں کہ یہ بیان کرنے والے اس حدیث کے کتنے پائے کے عالم تھے، محدث تھے، حافظ حدیث تھے، تقویٰ کیسا تھا، طہارت کیسی تھی. حضرت امام بخاری نے ایسے متقی پرہیزگار کامل الضبط حافظ الحدیث سے مسلسل حدیثیں بیان کی ہیں، تو امام بخاری نے اپنی سند کو حضرت ابو زرعہ تک پہنچایا، اور حضرت ابو زرعہ حوالہ دے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور حضرت ابو ہریرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اب متن حدیث سنیے. حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو بڑے محبوب ہیں رحمان کے نزدیک، دو بول ہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک بڑے پیارے ہیں. اب وہ آدمی میں شوق پیدا ہوا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں، دو کلمے کون سے ہیں. تو حضور نے صرف یہی اپنی بات کو ختم نہیں کیا، پہلے شوق دلایا. جب کوئی اہم بات کہی جائے تو یہ سنت ہے کہ اپنے مخاطب کو ایسے الفاظ سے شوق دلا دو کہ وہ پورا متوجہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سائیکولوجسٹ بھی تھے، انسان کی فطرت اور سائیکولوجی سے خوب واقف تھے. حضور نے پہلے شوق دلایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے نزدیک دو کلمے بہت پیارے ہیں. اب سب متوجہ ہو گئے کہ اس پیارے پیارے کلمے کو سننا چاہیے. تو اب حضور نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان، جو زبان سے ادا کرنے میں بہت سہل ہیں اور آسان ہیں. میں نے ہلکا پھلکا نہیں کہا کہ وہ ہلکے پھلکے نہیں ہیں، اس لیے ادا کرنے میں سہل اور آسان ہیں. اب آدمی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اتنے آسان ہیں اور ہلکے پھلکے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہلکا پھلکا ہوگا، تو تھوڑا وہ اب کہتا ہے کہ پیارے تو ہیں لیکن ہلکے پھلکے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ثواب بھی تھوڑا ہی ملے گا. تو فوراً اس کی نفسیات کو جو بے چین ہے تسکین دینے کے لیے امام النفسیات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، کلمے تو بڑے ایزی اور سہل ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب اللہ تولے گا تو بڑے بھاری بھرکم ہوگا اس کا ثواب. بڑے وزندار ہیں، اگر پتلا دبلا ہے تو یہ میں سمجھو کہ بہت چھوٹا عالم ہے، اور بہت موٹا پیٹلیا ہے، اور سمجھتے ہو بہت بڑا امامہ باندھے ہوئے ہے تو بہت بڑا عالم ہے. جسہ دیکھ کر کے حصہ نہیں معلوم ہوتا ہے. کبھی پتلا دبلا وہ کام کرتا ہے کہ یہ گاما پہلوان کام نہیں کرتا. تو اس لیے چھوٹے
چھوٹے جملوں میں بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی برکت اللہ نے اپنی قدرت سے بھر دیا ہے کہ میزان عمل میں جب وہ کلمے رکھے جائیں گے تو الحمدللہ ایک پلے کو اور سبحان اللہ دوسرے پلے کو بھر دے گا. پلے کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پلے کی وسعت ایسی ہے کہ اس میں پوری زمین اگر رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے. اس کو یہ دو کلمے بھریں گے. وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, پاک ہے اللہ کی ذات, اور وبحمدہ اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ سراہا ہوا ہے. پاک ہے اللہ کی ذات جو بڑی عظمت والا ہے. اسی دو کلمے کو یاد رکھیے. علماء فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ 101 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس دن اس کو اس کی برکت سے الجھنوں سے پاک فرما دے گا اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے گا. میرے ساتھ سب مل کر پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. الہ العالمین اپنے فضل سے ختم بخاری کی اس مقدس نورانی محفل کو شرف قبول عطا فرما, اور جتنے علماء مشائخ سادات اسٹیج پر ہیں اور یہ طلبہ جن کے سروں پر فرشتوں نے اپنے رحمت و نور والے بازو پھیلا کر رکھے ہیں, ان سب کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے, ہماری مشکلات کو دور فرما دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اپنے بخشے ہوئے میں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے. الہ العالمین ہمارے خالی ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے. جو بے نمازی ہیں انہیں سچا نمازی بنا دے, اور جو نمازی ہیں ان کے سجدوں میں خلوص پیدا فرما. بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و کار بنا دے. ہماری ماں بہنوں کو پروردگار عالم فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بنا دے, اور علمی اعتبار سے فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا فیض انہیں عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دے, سنت رسول کا رنگ و نور عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو امن عامہ عطا فرما, ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما دے, اور اس گلشن رضوی کو ہمیشہ مہکتا دمکتا رکھ, اور اس کی علمی خوشبو سے پورے ہندوستان اور بیرون ہند کو خوشبودار اور معطر فرما دے. اس کے معاونین, اراکین اور جتنے ہمدرد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے کر ان کی زندگیوں میں اسلامی برکتیں عطا فرما, ان کی کمائیوں میں الہ العالمین روز افزو ترقی عطا فرما, علماء اسلام کی زندگیوں میں اتنا ان کی زندگی میں اسلامی برکتیں عطا فرما, علمی فیوز و برکات کو عام اور تام فرما دے. پروردگار عالم یہ گنہگار بہت تیری بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے, اس بخاری شریف کے ختم کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو ہمیشہ بیمار چل رہا ہے اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار عالم جتنے سنی مدارس ہیں ان کو حوادث روزگار سے اور نگاہ بد اور نگاہ حسد سے محفوظ فرما دے, اور ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے ہمیں وہ دے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو جائے, اور جب دنیا سے جائے تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. الفاتحہ. ایک مرتبہ الحمد شریف، تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر کے، خاص طور سے حضرت امام بخاری کے روح پاک کو ایصال ثواب کی نیت کیجئے، تمام علماء مشائخ اور محدثین کے ارواح کی بھی نیت کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. میں اپنی سند حدیث جو مجھے مفتی شریف الحق صاحب سے اور حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے